من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة ختم مرتبة موجودة سال کی چھٹی اور مجموعی اعتبار سے 120ویں تقریر، بعض وجوہات کی بنا پر آج کی تقریر مختصر کرنا پڑے گی، لیکن بہرحال اتنا مختصر بھی نہیں کہ شرکت کرنے والوں کو کسی کمی یا تقصیر کا احساس ہو. سیرت رسول میں اب وہ واقعات بیان کیے جا رہے تھے کہ جن کے ابتدا اور انتہا میں 6 سے 8 مہینے کا فاصلہ ہے، اسی لیے بعض مورخین نے انہیں سن 6 ہجری کے حالات میں لکھا ہے اور بعض نے سن 7 ہجری کے. یہ بات تو ہر ایک کے علم میں ہے کہ اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور خود اعلان نبوت 40ویں سال جب پیغمبر کی عمر ہوئی تو 53 سال ہجرت کی عمر، اور اس کے 6 اور 7 ہجری کے حالات میں یہ واقعات لکھے جاتے ہیں. 6 ہجری میں اس وجہ سے علماء ان حالات کو لکھتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں خطوط بھیجے جانے شروع ہوئے، اور سن 7 ہجری میں اس لیے لکھا جاتا کہ ان حکمرانوں نے انہیں وصول کیا سن 7 ہجری میں. پرانا زمانہ، قاصد دور و دراز کے علاقوں تک جا رہے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا سفر، آنا جانا اور اس بادشاہ کی مملکت میں قیام. تو یہ تاریخ کے وہ واقعات کہ جو اس اعتبار سے دو مختلف فنوں میں بیان کیے گئے، لیکن یہ دونوں باتیں طے شدہ ہیں کہ خطوط سن 6 ہجری میں لکھے گئے، جوابات سن 7 ہجری میں پیغمبر اسلام تک پہنچے. جیسا کہ میں مسلسل 2 ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں کہ 29 ایسے خط ہم کو پیغمبر اسلام کے قلم اور ان کی مہر کے ساتھ ملتے ہیں جو تبلیغی نقطہ نگاہ سے لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے حکم سے لکھی جانے والی تحریریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ زیادہ تر وہ ایگریمنٹس یا معاہدے ہیں کہ جس میں مدینے کے یہودیوں سے لکھ کیا جانے والا معاہدہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے کیا جانے والا معاہدہ. بہرحال ان 29 خطوط کے اندر علماء نے خاص اہمیت دی ہے 6 خطوں کو، اور کیونکہ سیرت رسول کا یہ سلسلہ کتابی نہیں ہے بلکہ تقریری، کتابی ہوتا تو وہ سارے کے سارے خطوط یہاں پہ لکھے جا سکتے تھے، تقریری سلسلہ ہے اس لیے وہ سارے خطوط کا بیان منبر سے ممکن نہیں. چنانچہ ہم بھی انہی 6 خطوط کو زیادہ اہمیت دیں. ان میں سے 2 کا بیان مکمل ہو گیا، ایک پوری تقریر اس خط کے حالات سے جو پیغمبر اسلام کی جانب سے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت روم کے بادشاہ کے نام بھیجا گیا، اور گزشتہ ہفتے کی تقریر اس خط کے بارے میں جو پیغمبر کے قلم سے اس بڑی طاقت کے نام جس نے اسی زمانے میں شکست کھائی تھی، یعنی ایران. اب آج کی تقریر میں بنیادی طور پر 3 خطوں کا تذکرہ کرنا، بہت زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جانا ہے تو کیا واقعات میں یکسانیت پیدا ہوتی جا رہی. مصر کے بادشاہ مقوبس، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اور یمامہ کے حکمران حوزہ ابن علی کے نام لکھے جانے والے 3 خط، بس یہی سلسلے کا آخر ہوگا. اس کے بعد 1 خط کا تذکرہ اور، وہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم تفصیل میں نہیں جا سکیں، وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کے شروع میں آ کے اس موضوع کو مکمل کر دے گا. تو یہ دو خطوط لکھنے کے بعد پیغمبر اسلام کا خط اب مصر کے حکمران کے نام جاتا ہے. مصر اور حبشہ یہ دو بادشاہ جو آج کی اس تقریر کا موضوع ہے، دونوں عیسائی تھے اور دونوں کا علاقہ، اگرچہ وہ اپنے علاقے میں خود مختار تھے، لیکن جو روم کا بادشاہ تھا بہرحال یہ اس کے ماتحت تھے. ہر سال اپنے علاقے سے یہ ایک رقم، ایک خراج، ایک ٹیکس روم کے بادشاہ کو بھجوایا کرتے تھے، تو پوری طرح سے اس کے ماتحت بھی نہیں تھے، صوبہ نہیں تھا، ایک آزاد ریاست تھی، لیکن بہرحال روم کے بادشاہ کی حکمرانی یہاں پہ چلا کرتی تھی. روم والا بھی عیسائی اور یہ دونوں بھی عیسائی. ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے مصر کے بادشاہ کا. مصر یہاں پر جو قوم رہتی تھی وہ قوم کہلاتی ہے قبطی، آپ بے کوئے اور چھوٹی یہ قبطی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جو خط بھیجا تو اسی حوالے سے مصر کے بادشاہ کو مخاطب کیا. پیغمبر اسلام کے صحابیوں ایک انتہائی چست اور ہوشیار صحابی جناب حاطب، ان کا انتخاب کیا گیا خصوصی طور پر مصر کے حکمران کے لیے. مصر کا وہ حکمران جس کا نام تھا مقوقف، اور پیغمبر اسلام کے خطوط یہ واحد خط ہے جس کی اوریجنل یعنی اصلی خط وہ اب تک محفوظ ہے استنبول کے ایک عجائب گھر کے اندر. جب ہم حالات پڑھتے ہیں ان تمام خطوط کے کہ جو پیغمبر نے مختلف حکمرانوں کو بھیجے، تو آخر میں یہی ملتا کہ دو بادشاہی ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے خط کا انتہائی اکرام کیا، احترام کیا، اور ان خطوط کو اپنے خزانے میں جمع کروایا. باقی حکمران، ایران کے بادشاہ نے خط کو پارا پارا کر دیا، اور باقی حکمرانوں نے اس خط کے ساتھ کیا کیا اس کی تفصیل نہیں آتی، لیکن دو حکمران وہی دو کے جو آج کی تقریر کا موضوع ہے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی اور مصر کے حکمران مقوقس نے بھی پیغمبر کے یہ خط خاص احترام کے ساتھ اپنے خزانے میں محفوظ کروا لیا. لیکن ان دو میں سے پھر یہ پتا نہ چلا کہ حبشہ کے بادشاہ کے خط کے اوپر کیا گزرا، مصر کے حکمران کا خط جب مصر باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت میں آیا تو مقوقس کے شاہی خزانے آتی دانت کی بنی ہوئی دبیا میں یہ خط محفوظ ملا، اور جس وقت عثمانی خلفائے کی حکومت پوری اسلامی دنیا پر تھی تو وہ اس خط کو یہاں سے اپنے دارالخلافہ استنبول لے گئے. یہاں آج بھی جو لوگ سیاحت یا زیارت کے لیے جاتے ہیں تو استنبول کے اس میوزیم یا عجائب گھر یہاں نوادرات رکھتے ہیں تاریخ اسلام کے، جس میں پیغمبر کی ایک تلوار بھی ہے، اوریجنل اس خط کو دیکھتے ہیں جو ہرن کی کھال کے تحریر ہے، جس پر پیغمبر اسلام کی مہر ہے، اور چھوٹی انگلی، اس چھوٹی انگلی کے سائز کی بیضوی انڈما مہر ہے جس کو وہ پوری ترتیب نظر آتی جو تاریخوں میں پہلے سے لکھی جا رہی تھی. اور یہ خط خود اس بات کا ایک ثبوت بنتا کہ ہمارے علماء نے احادیث کو جس انداز سے محفوظ کیا، وہ لفظ بلفظ اور ہر بحر کس طرح سے محفوظ کیا گیا، کیونکہ یہ خط پیغمبر اسلام مصر کے حکمران کو بھیجوا چکے، اس خزانے کے اندر طویل عرصے یہ بند رہا. دوسری جانب جو راوی تھے، جو صحابی تھے جن کے سامنے یہ خط لکھا گیا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو اس خط کا متن یا ٹیکسٹ یا مضمون پڑھ کے سنایا، اور وہی ان سے سنا ہوا مضمون کتابوں میں آتا رہا. آج جب یہ خط نکل آیا اور اسے ملایا گیا تو پتا چلا کہ سینہ بہ سینہ یا حافظے سے حافظے تک جو خط نقل کیا جا رہا، ایک لفظ کی کمی اور بیشی کے بغیر یہ وہی مضمون ہے جو آج ہمیں تحریری صورت میں مل گیا. کیونکہ اکثر وقتاً فوقتاً احادیث پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا کہ جب ایک طویل عرصے تک یہ تحریر میں نہیں آئی اور فقط زبانی بات چل رہی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ الفاظ میں کمی بیشی ہوتی رہی، اور ہر دور کے گزرنے کے بعد کچھ لفظ کم ہو گئے ہوں، کچھ لفظ بڑھ گئے. تو پھر ہمارے علماء ایسے ثبوت جمع کرتے جس سے پتا چلتا کہ جو حدیث 10 راویوں سے گزر کر بھی ہم تک پہنچی وہ وہی حدیث ہے کہ جو پیغمبر یا امام نے ارشاد فرمائی، اور یہی ڈاکومنٹری پروف پھر اس بات کو ثابت کیا کرتے. کہ مختصر سا تذکرہ ذرا موضوع سے ہٹ کر, مگر اس لیے ہو گئے کیونکہ یہ خط کئی سو سالوں تک پوشیدہ رہنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اچانک دنیا کے سامنے آ گیا, اور حدیث کے الفاظ کو حجت اور حدیث کے الفاظ کی صحت کی ایک تصدیق بن گیا. خیر, ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. مصر کا حکمران مقوفس تھا, اور یہ وہ حکمران تھا جو اپنے علاقے کی حد تک بالکل آزاد تھا, مگر سالانہ اسے ایک بڑی رقم مصر کے عیسائی حکمران قیصر روم کو دینا پڑتی. پیغمبر اسلام روم اور ایران کے بعد تیسری توجہ مصر کی جانب دی, اپنے ساتھ اپنے خاص صحابی حاتم کو بلوایا. جناب حاتم کا تذکرہ دو مرتبہ ملتا, ایک ابھی اس واقعے اور ایک سن 8 ہجری کے واقعات میں ان کا خاص کارنامہ ہمارے سامنے آتا, وہ اپنے موقع پہ تفصیل آئی. جناب حاتم کے ہاتھ اس خط کو بھجوایا جا رہا, اور اس خط کا مضمون تقریباً وہی, کیونکہ عیسائی بادشاہ کے نام خط تقریباً وہی مضمون جو روم کے بادشاہ کے نام خط بھیجا گیا تھا اس کا مضمون تھا, یعنی من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ الى مقوقس عظیم القط سلام علی من اتبع الہدى و انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فان ابیت فعلیک اسم القط یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله وان تولوا فاشهدوا بان مسلمون. یہ تقریبا وہی مضمون جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا رسول اللہ کی جانب سے الى مقوقس, یہ مقوقس کے نام ہے جو عظیم القط قطیوں کا حکمران, بجائے اس کے کہ اس کے علاقے کا نام رسول لکھے اس کے قوم کا نام لکھا. اور سلام علی من اتبع الہدى, پیغمبر اسلام سلام کے لیے وہی لفظ اختیار کیا جس میں خاص اس حکمران کو سلام نہ ہو. اس جملے کو میں دو ہفتے پہلے بھی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا, اور آج بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کتنے خط پیغمبر نے بھیجے, سب میں سلام کا یہی طریقہ کار رہا, کیونکہ ہمارا بچہ بھی جانتا کہ کافر کو سلام براہ راست نہیں کیا جا سکتا, مگر ایک حکمران کے نام پیغمبر نے جو خط بھیجا اس میں سلام کا طریقہ کار مختلف تھا. تو یہ ایک عام بات ہونے کے علاوہ ایک خصوصی بات بھی بنتی ہے جس کا بیان بعد میں آنے والا. والسلام علی من اتبع الہدى, سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں, نہ کسی خاص آدمی پہ سلام ہوا, یعنی نہ کسی خاص کافر پہ سلام ہوا, اور نہ خط بغیر سلام کے شروع ہوا, سلام کا سلام ہو گیا اور کافر کے سلام کی جو قباحت ہے اس سے بھی بچ گیا انسان. میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلم تسلم, اسلام لیا تو سلامت ہو جائے گا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر. اور جو اللہ اجرک مرتین, اور اللہ تجھے ڈبل ثواب عطا کرے گا, وہی اصول کے تحت کہ تو اسلام لائے گا تو تیری قوم اسلام لائے گی. وہی ابیتا فعلیک اسم القسط, اور اگر تو نے انکار کیا تو تیرا گناہ تو ہوگا ہی, پوری قوم قط کا گناہ تیرے اوپر ہوگا. وہی اصول جسے بار بار کیسے دہراؤں کہ قوم کے حکمران, پیشوا, لیڈر, پریسیڈنٹ, ان لوگوں کی ذمہ داری عام آدمیوں سے زیادہ ہو جاتی, ان کے گناہ ان کے لیے ڈبل عذاب کو لے کے آتے, جس طرح ان کی نیکی دوہرا ثواب. خیر, اور اس کے بعد آخر میں وہی قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57, اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے پر جو ہم میں اور تم میں مشترک, اختلافی باتیں آپ کی ڈھونڈنا چاہے تو اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا, وہ باتیں ڈھونڈو کہ جس پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جا سکے. یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آ جاؤ اس بات پر جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہیں, اور وہ تین باتیں بتائی گئیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہ بناؤ, اور اگر تم انکار کرو گے تو اتنے گواہ بن جاؤ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت, اور اسی پہ خط ختم ہو گئے. اب یہ خط کو لے کر جناب حاتم ابن ابی بلتہا مدینے سے نکلے, اس زمانے میں قاہرہ جو آج مصر کا کیپٹل ہے، اس زمانے میں قاہرہ دارالخلافہ نہیں بلکہ مصر ہی میں ایک اور مشہور شہر ہے اسکندریہ، وہ حکمرانوں کا دارالخلافہ. جناب حاتم وہاں پہنچتے، مصر کے حکمران کو یہ اطلاع مل چکی کہ مدینے میں کیا واقعات و حالات پیش آ رہے ہیں. دنیا کے حالات میں مدینے کی حکومت ایک اتنی بڑی تبدیلی آ چکی کہ سوائے اس ایران کے عیاش اور بے خبر بادشاہ جسے پتا ہی نہ چل سکا کہ عرب میں کیا ہو رہا، باقی اطراف کے ہر حکمران کو معلوم تھا. چنانچہ مصر کے بادشاہ مکوکس اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ شاہی محل میں مہمان بنا کے رکھو. اور اس کے بعد ایک دن اپنے دربار کو سجایا اور دربار میں حاتم کو بلایا گیا. یہ وہ حکمران کہ جو باقی حکمرانوں کے مقابلے میں کچھ علم رکھتا، بحث و مباحثے کا عادی، مسائل پر تحقیق کرنا چاہتا. چنانچہ پیغمبر نے قاصد بھی ایسا ہی بھیجا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. مصر کے حکمران مکوکس جس وقت جناب حاتم کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ ایک بات تو بتا، ان تمام واقعات میں یہ ہمیں ایک عجیب مناظرہ ملتا، البتہ وہ ایک جملے کا مناظرہ. کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، وہ یہ کہ جس کا خط تم لے کے آئے، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ ایک مسلمان، پیغمبر کے زمانے کے مسلمان، پیغمبر کے قریب ترین صحابی، یہ سوال کیا جا رہا تو جواب کیا ہو؟ کہا کہ بے شک اس بات پہ ہمیں یقین ہے کامل. تو کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر ایک بات تو بتا دو کہ جب اسے اس کی قوم نکال رہی، جس میں اس کا بچپن گزرا، جس میں اس کی جوانی گزری، جو اس کے رشتے دار قریش کا قبیلہ پیغمبر کا رشتے دار اور وہی پیغمبر کے سب سے بڑے مخالف، تو جب اس کی اپنی قوم اس کو نکال رہی اور یہ سچا رسول، تو بارگاہ الہی میں کیا یہ دعا نہ کر سکا کہ پروردگارہ میری قوم کو اس ظلم سے روک؟ وہ رسول کیسے سچا رسول؟ یہ دیکھیے، باقاعدہ پیغمبر کے زمانے میں ایک غیر مسلم اعتراض کر رہا ہے اور یہ سوال پیش کر رہا. پھر یہ وہی جملے جو بعد میں کئی دفعہ مسلمانوں کے کام آئے اور عیسائیوں سے مناظرے، ہمارے بہت سے علماء نے ان جملوں کو استعمال کیا، لیکن سب سے پہلے یہ جملے تاریخ اسلام مصر کے بادشاہ مکوکس نے کہے، جس وقت جناب حاتم سفیر رسول بن کر پیغمبر کا خط لے کے پہنچی، ایک اعتراض کر رہا کہ یہ کیسا رسول، کیسا سچا رسول کہ اتنی بات بھی نہ کہہ سکا. جناب حافظ پلٹ کے جواب دیتے، آج کیونکہ ہم اتنی دفعہ یہ واقعات سن چکے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں فوراً یہ جواب آ گئے، لیکن اس وقت کے اعتبار جناب حافظ نے کہا کہ ہے کیا ہے مصر، کیا آپ ہمارے رسول کو نہیں مانتے لیکن کیا حضرت عیسیٰ کی رسالت کو مانتے؟ کہا کہ مانتا ہوں. کیا عیسیٰ کو آپ خدا کا سچا رسول مانتے؟ بے شک سچا رسول مانتا ہوں. تو کہا کہ جب سچا رسول مانتے تو بتائیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ بنی اسرائیل جب جناب عیسیٰ کو گرفتار کر کے سولی دے رہی، ہمارے رسول کو تو فقط مکے سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اور جس رسول کو آپ سچا مانتے جب اسے سولی پہ چڑھایا جا رہا، تو کیا جناب عیسیٰ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ پروردگارا میری قوم مجھ پہ یہ ظلم کر رہی، اس قوم کو نیست و نابود کر دے؟ جب عیسیٰ کو آپ سچا رسول مانتے اور عیسیٰ نے یہ بدعا نہ کی، تو یہ آپ نے کیا معیار بنا لیا کہ اگر سچا رسول ہے تو وہ قوم کے مظالم کے مقابلے میں فوراً دعا کرے گا؟ بے اختیار تحسین کی آواز حاکم مصر کی زبان سے نکلی. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ جملہ کئی مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے میں ہمارے علماء نے استعمال کیا، خصوصیت کے ساتھ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا اور اپنے اس قبضے کی آڑ عیسائی پادریوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا تھا، تو اس وقت کئی ایسے علماء جن کو یہی جناب حاتم کے جملے ان عیسائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کام ہے، جو اکثر میں ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں اوقت کا، سلطان العلماء جو ہندوستان کے ان چند علماء شیعہ میں سے ایک جن کا اجتہاد پورے اعتبار سے ثابت تھا، اپنے دور کے مجتہد جامع الشرائط، اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ اس دور کے حکمران تمام فقہی معاملات جن کے سپرد کر دیے، یعنی پورے طور پہ نہ صحیح، تو علامہ مجلسی اور شیخ بہائی کے انداز میں کچھ نہ کچھ ولایت فقہی کے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ چکے. یہ جناب غفران ماب کے بیٹے اور جناب غفران ماب وہ جنہیں ہندوستان کا سب سے پہلا مقامی شیعہ مجتہد کہا جاتا. ویسے تو ان سے پہلے شہید ثالث قاضی نور الدین شوستری یہاں نور اللہ شوستری یہاں تشریف لا چکے تھے جو خود مجتہد تھے, لیکن وہ ایران سے آئے. مقامی سب سے پہلے مجتہد جناب غفران ماب جن کا امام باڑہ آج کے حسینیہ غفران ماب کے نام سے لکھنؤ کے اندر موجود. تو یہ سلطان اور علماء کا زمانہ وہ جب اسی وقت وہ جنگ آزادی اختتام کو پہنچی اور عیسائی پادری گول بنا بنا کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آ رہے, تو ان کا ایک بہت ہی مشہور مناظرہ اکثر علماء کرام مجالس میں پڑھا کرتے. لیکن آپ دیکھیں تو کافی حد تک صحابی رسول جناب حاتم ہی کے جملوں کو انہوں نے اپنے انداز سے پیش کیا کہ جس وقت اس عیسائی پادری کا مناظرہ کیسٹوں میں یہ پورے واقعات محفوظ ہیں, ہندوستان میں شیعت کا آغاز نامی کیسٹ میں یہ جملے ہیں, لیکن بہرحال مختصراً موضوع کی مناسبت کہ جس وقت اس عیسائی پادری نے مناظرہ شروع کیا لکھنؤ کے اس جمع غفیر جہاں اسلام اور عیسائیت کی بحث ہو, تو اس کا پہلا اعتراض یہی تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکا کہ آپ کا رسول اگر سچا رسول اور اس کا بیٹا میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا تو اس رسول نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے خدا سے اتنا بھی نہ کہا کہ بربر دکھارا میرا بیٹا شہید ہو رہا تو اتنی تو میری مدد کر کے میرے بیٹے کو بچا لے. تو سلطان اور علماء نے برجستہ یہی جواب تو دیا تھا کہ اے پادری یقیناً ہمارے رسول نے یہ کہا ہوگا مجھے معلوم, لیکن خدا نے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ اے حبیب تم اپنے بیٹے کی بات کرتے ہو, جب میرے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو میں اسے بھی نہ روک سکا, تمہارے بیٹے کی باری تو بعد میں آئے گی. یہ ہے الزامی جواب کہ عیسائی سے اس کے عقیدے کے مطابق ایسی بات کہنا کہ وہ چپ ہو جائے, چنانچہ ایسا چپ ہوا کہ اس کے بعد اسے وہ پورا علاقہ ہی چھوڑ کے جانا پڑا. لیکن یہ شرف اولیت جناب حاتم کو حاصل اور ایسا کہ بادشاہ مصر مقوقس نے کہا کہ میں نے مہینوں سے اس بات پہ غور کیا اور میرا ذہن الجھا ہوا کہ سچے رسول کی دعا آخر بار چاہے الہی میں قبول کیوں نہ ہو, لیکن تو نے ایسا جواب دیا جب آگے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بس جناب حاتم باقی جتنے بھی رسول کے قاصد گئے ان سب نے فقط خط پہنچایا, بادشاہ نے جو کہا تو کہا, انہوں نے خط پہنچایا اور جواب دیا. جناب حاتم جو کہ مصر کے حکمران کا سوال ہی یہ بتا رہا کہ وہ پڑھا لکھا اور بحث مباحثے کا شوقین, باقی حکمرانوں نے خط لیا کسی اور سے تو بات کی تو سوال کیا, پیغمبر کے قاصد سے کوئی بات نہیں. یہ واحد واقعہ ملتا کہ جس کے نام خط بھیجا گیا وہ ڈائریکٹ خط لانے والے سے بحث کر رہا. جناب حاتم نے دیکھا بات شروع ہو ہی چکی تو اب یہ موقع ہے تبلیغ, کہا کہ ہے شاہ مصر یہ وہی سرزمین مصر جہاں پر وہ حکمران بھی گزرا جو اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہا کرتا, فرعون کا جملہ جو قرآن نقل کر رہا, اور تو نے دیکھا کہ کس ذلت و رسوائی کے ساتھ پروردگار عالم نے اسے پانی میں غرق کیا, کس ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا نام و نشان مٹا, حق کو چھوڑنے والے کا یہی انجام ہوا کرتا. جیسے ہی مقوقس نے سنا کہا کہ تو نے ٹھیک کہا مگر فرعون کے اور میرے معاملے میں فرق, فرعون بے دین تھا اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں تھا لیکن میں دیندار اللہ اور نبیوں کو مانتا ہوں عیسیٰ کی نبوت کا قائل, اب اگر اس سے بہتر کوئی دین میرے سامنے آئے تو میں اس پہ غور کروں گا ورنہ میرا مسئلہ فرعون جیسا نہیں. جناب حاتم نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ اگر کوئی اور اسلام کی مخالفت کرے تو سمجھ میں آ جاتا, لیکن تم یا آپ اور آپ جیسے لوگ کیا مطلب اس جملے سے کہ یہ وہ قوم ہے عیسائیت جو یہودیت کے ہاتھوں اسی بات سے مظالم برداشت کر چکی. یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا کہ کبھی کبھار آج کا مظلوم جب اس پہ ظلم ہو رہا آنے والے کل میں جب اس کا مظلومیت کا زمانہ گزر جاتا تو بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھے اور یہ سوچے کہ کل کس طرح ہم پہ ظلم ہوا تھا اب ہم تو کسی پہ ظلم نہ کریں, بہت کم ایسا ہوتا وہ وہی ظلم کا سلسلہ شروع کر دیتا جس پر وہ اپنے ماضی میں ظالموں کو بددعائیں دیا کرتا اور سوچا کرتا تھا کہ ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس اتنی بھی انسانیت نہیں, لیکن جب اسے اختیار ملتا وہی کہانی وہ دہرانے لگتا. تو ناز یہ بھی مولا کا فرمان کہ اس پیسے والے سے سب سے زیادہ ڈرتے رہنا جو غریب سے امیر بنا, جس وقت وہ عالم غربت میں تھا اپنی حاجتیں اور پریشانیاں لے کے صاحبان دولت کے پاس جاتا تھا, کہیں سے اس کو دھتکارا جاتا, کہیں سے اس پہ شک کیا جاتا, کہیں سے اسے دھکے دے کے نکالا جاتا, کہیں اس پہ تہمتیں لگائی جاتی, لیکن جب حالات پلٹے
اور اللہ نے اس کو دولت عطا کر دی تو بہت کم 100 میں ایک ہوگا یا شاید 1000 میں ایک ہوگا جو یاد کر رکھے گا کہ ایک دور مجھ سے گزرا کہ میں غریب تھا اور پیسے والوں کی باتیں سن رہا تھا اور پلٹ پلٹ کے ان کو بدعا بھی دے رہا اور یہ سوچ بھی رہا تھا کہ اگر اللہ کبھی مجھے ایسا بنا دے تو میں تو کبھی اس طریقے کا طریقہ اختیار نہ کروں. 1000 میں ایک ہے جو اس بات پہ قائم رہے گا, ورنہ جب یہ ویسا ہی بن جائے کہ جیسے وہ پہلے والے, یہ ان سے زیادہ بڑھ کے ظلم کیا کرے گا, یہ ان سے زیادہ پیسے والوں کے حق میں جو نو دولتیوں کہلاتے ہیں آج ہماری اصطلاح, لیکن معصوم کی حدیث بھی میرے مولا کا فرمان, ان سے زیادہ ڈرتے رہنا یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور اکثر دنیا کی تاریخ دیکھ لیجیے, مظلوم جب حکومت میں آتے ہیں, اب دیکھیں میں ساری گفتگو کے جملے تک لے جا رہا ہوں, ایک جملہ وہ مجھے کہنا میرے موضوع کے اندر وہ بات آ ہی جاتی, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مظلوم جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اتنا ہی ظلم شروع کر دیتے, اور بہت ہی چھوٹی بات, یہ اونچی اونچی باتیں جب ہوتی تو مجمع بھی سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق, نہ ہمارے پاس یہ پیسہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی حکومت, آئیے بہت ہی چھوٹی بات. اور یہ تو وہ مثال میں دے رہا ہوں کہ جس کے اندر کلیا تک یہی کہہ کے ظلم کیا جاتا کہ ہم پہ ظلم ہو چکا ہے تو ہمارا وقت آیا ہے کہ ہم ظلم کریں. آج اب آج تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ گزشتہ 8-10 سال ایک بہت بڑا الزام مجھ پہ بھی یہ لگتا کہ سانس کو جو حقوق حاصل تھے ہمارے معاشرے میں وہ سارے حقوق ختم کر کے رکھ دیے گئے. کون سا جن کا شکوا یہی کہ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہم بہو اور ہماری سانس ہم پہ بے انتہا ظلم کر رہی, اور ہم یہ سوچتے تھے کہ کبھی ہمیں بھی یہ چانس ملے گا, کبھی ہمارا بھی موقع آئے گا, اور آج جب ہم ساس بن گئے اور ہماری بہو ہمارے گھر میں آئی تو یہ نئے نئے مسئلے نکال کے لائے گئے. اس وقت ہمیں یہ کہہ کر ظلم برداشت کرنے کا حکم دیا جاتا کہ جی ساس کا مقام اتنا بلند, تم بہو ہر چیز کو برداشت کرو, لیکن آج جیسے ہی ہم مقام ساسیت پر فائز ہوئے, ہم ساس بن چکے تو سارے مسئلے بدل دیے گئے. یہ ایسا لگ رہا کہ شریعت کی یہ ساری تبدیلی فقط ہماری ذات کے لیے تھی. صراحتن کہا جاتا کہ جو ظلم ہم برداشت کر چکے ہیں اپنی ساس کے ہاتھوں, اب اس ظلم کے ازالے کا, اب اسی ظلم کے بدلے کا, اب اسی نقصان کے جبران کا موقع ہم کو ملا ہوا, تو نہ کہ ہم بھی اپنے گھر میں آنے والی پہ ظلم کریں گے. یہ چھوٹی مثال اور بڑی مثال سب آتی ایک ہی اصول کے تحت, اور یہ وہی اصول ہے جسے جناب حاطب حکمران مصر کے دربار میں پیش کر رہے ہیں کہ اے مصر کے بادشاہ, اور کوئی قوم اسلام کے نام سے گھبرائے, کان بند کر دے. اب یہ جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل جناب حاطب کے الفاظ نہیں, یہ ان کا مفہوم, لفظ بلفظ اس کو بیان کرنا تو مشکل, مفہوم کہ اگر کوئی اور قوم انکار کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن عیسائی انکار کر دے جن کے اوپر یہ زمانہ گزر چکا. کہ اب یہ جملے تھے جناب حاطب کہ آپ کا نبی عیسیٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہا تھا حق کی جانب, اور وہ عیسیٰ جس کی پیشین گوئی بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ کر کے گئے, پھر بھی بنی اسرائیل نے اس دعوت پہ توجہ نہ کی. آج وہی وقت پلٹ کے آ چکا کہ آپ کا نبی عیسیٰ جس پیغمبر خاتم کی پیشین گوئی کر کے آیا وہ پیغمبر خاتم آ چکا. آپ بنی اسرائیل کی طرح نہ بنیے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کی پیشین گوئی کو جھٹلایا اور نئے نبی پہ ایمان نہ لایا, اور آپ کے فرقے نے مظالم برداشت کیے, اب آپ بھی اسی طریقے کو اختیار نہ کیجیے گا. ہمارا نبی اہل انجیل کو, عیسائی اہل انجیل, ہمارا نبی اہل انجیل کو اسی طرح قرآن کی دعوت دے رہا جس طرح اہل انجیل اہل تورات والوں کو انجیل کی دعوت دیتے آئے تھے. بس جو توقع آپ کرتے کہ تورات والے آپ کی کتاب کو پڑھیں, یہی توقع اہل قرآن آپ سے کر رہے ہیں. بالکل قانون الزام کے تحت وہی ساری باتوں کو بیان کرنا جو بادشاہ مصر اس کی عقل بھی قبول کر, اس کی تاریخ بھی گواہی دے کہ ہاں ہم پر یہ زمانہ گزر چکا کہ صحیح پیغمبر کو اس قوم نے رد کر دیا جس قوم کے پاس پہلے سے پیشین گوئی تھی. جناب حاتم کا انداز, جملے اور دلیلیں سب کے سب اتنی ٹھوس تھی کہ بادشاہ مصر چونک کے رہ گیا, گھبرا کے رہ گیا, اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا. کہا کہ اے شخص تو نے ٹھیک کہا, لیکن یہ مسئلہ ذرا غور و فکر کا مستقبل منٹوں میں طے نہیں ہو سکتا, تو میرا مہمان بن کر رہے اور میں اس مسئلے پہ غور کر کے عنقریب تجھے اس کا جواب دوں گا. غور کرتا رہا یہاں تک کہ آخر یہ تمام تاریخوں میں کہ اسلام کی صداقت کو اس کا دل مان گئے مگر اسلام پر عمل کرنے کو وہ تیار نہیں ہوا. اس کا خط, اس کا جوابی خط, وہ بھی یہ بتا رہا کہ وہ پیغمبر اسلام کا انکار کرنے کی ہمت اس میں پیدا نہیں ہو رہی. بہرحال حق اس کے سامنے آ گیا اور اس کا دل اس کا ضمیر گواہی دے رہا لیکن حق قبول بھی نہیں کر پا رہا. چنانچہ اس نے گول مول جواب بھجوایا. پانچ دن کے بعد یا بعض علماء کہتے ہیں تین مہینے تک شاہی مہمان رکھنے کے بعد حاطب کو بلایا اور کہا کہ بجائے اس کے کہ میں تجھے جواب دوں میں نے خط رسول کو جواب دے دیا ہے میرا یہ خط پہنچا دیا اور اس خط بالکل روم والی کہانی کی طرح پیغمبر کے پورے پورے احترام کا خیال رکھا گیا. اب جواب اس کی جانب سے جا رہا یہ اپنا نام رسول سے پہلے لکھ سکتا مگر نہیں وہی انداز پیغمبر کا نام پہلے لکھا کہ من محمد الى محمد رسول اللہ من مقوقس عظیم القسط کہ یہ خط رسول کی جانب ہے شاہ مصر کی جانب سے. اور اس کے بعد تین چار پانچ جملے اس نے لکھے اس کے اندر نہ انکار ہے نہ اقرار بلکہ ایسا ہے کہ جیسے بات کو ٹالا جا رہا. چنانچہ لکھتا کہ مجھے معلوم کہ آخری نبی آنے والا اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آخری نبی عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوگا. میں کچھ مہلت چاہتا ہوں اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دوں گا اور اس دوران میں آپ کے لیے کچھ ہدیے اور تحفے بھیج رہا ہوں. دو قریضیں لفظ قریض نہیں ہے ایک ایسا لفظ جو عربی زبان میں قریض کے لیے بھی استعمال ہوتا اور لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا. میں آپ کے لیے الجاری یتیں دو لڑکیاں یہ دو قریضیں بھیج رہا ہوں. اس کے بعد جملہ کہ یہ وہ لڑکیاں جن کا قبطی قوم میں بہت زیادہ احترام اور میں اس کے علاوہ کچھ جانور آپ کے لیے بھیج رہا ہوں یعنی ایک بہترین تحفہ عرب میں مانا جاتا. اور نیچے اس نے اپنا نام لکھا مہر لگائی اور خط بھجوا دیا. انکار نہیں اقرار بھی نہیں اور تحفے وغیرہ کا تذکرہ کر ایسا ہے کہ جیسے خط کے جواب کو ٹال دیا گیا. اور پھر جناب حاطب یہ تحفے لے کے آئے. ان میں سے چون دو تحفے بہت مشہور ہوئے تاریخ اسلام اس لیے اس کا بھی ذرا تذکرہ کرنا پڑے گا. عام طور پر علماء نے لکھا کہ اس نے دو لڑکیوں یا دو کنیزوں کو بھیجوایا لیکن صاحب ناسخ التواریخ اور علامہ مجلسی بھی اپنی ایک کتاب کے ایک جملے یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں چار کنیزیں بھجوائی. دو کے نام سب نے لکھے ایک کنیز ماریا اور ایک کنیز شیری. باقی دو کے نام اشارہ ملا وہ بھی سب کتابوں میں نہیں صرف چند کتابوں لیکن نام ان کے کہیں نہیں مل رہے. جناب ماریا جو بعد میں اسی مناسبت سے چونکہ ان کا تعلق قوم مصر سے تھا اور مصری قبطی کہلاتے مرد کا نام ہوگا قبطی عورت کا نام ہوگا قبطیہ. جناب ماریا قبطیہ کے نام سے یہ حرم رسول میں داخل ہوئے. یہ دو کنیزیں ماریا اور شیرین یہ سگی بہنیں تھیں. اب پھر میں یہ کہوں کہ لفظ اس نے وہ لکھا تھا پیغمبر کے لیے کہ جس کا ترجمہ کنیز بھی ہو سکتا ہے جس کا ترجمہ لڑکی بھی ہو سکتا ہے مگر علماء کہتے کہ آگے یہ کہنا کہ قبط کی قوم ان کا بہت زیادہ احترام کرتی. کنیز قبیض کسی بھی معاشرے ایک اسلامی معاشرہ چھوڑ ورنہ کسی بھی معاشرے میں کنیز کے لیے احترام کا تصور ہی نہیں تھا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنیزیں نہیں باقاعدہ دو شریف گھرانوں کی ایسی لڑکیاں جنہیں مصر کے حکمران نے پیغمبر کی خدمت میں بھجوایا. خیر وہ ذرا تذکرہ بعد میں. اس کے ساتھ 1000 دینار اور پیغمبر اسلام کے لیے دو جانور ایک وہ پیغمبر کی سواری کا خچر جس کا نام یاقور اور جو آخری حج میں اس سفر کے دوران انتقال کر گئے اور دوسرا وہ خچر جس کا نام دلدل تھا اور جو پیغمبر کے بعد مولا اور مولا کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسین کی سواری میں آیا. البتہ وہ ایک مسئلہ بحث طلب کہ کربلا تک رہا یا کربلا سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی نام کو پھر دوسرے جانور کو دیا گیا. لیکن دلدل یہ پہلی مرتبہ یہ لفظ تاریخ اسلام میں اس جانور کا تھا جو مصر کے حکمران نے پیغمبر اسلام کے لیے بطور تحفہ بھجوایا. ایک یہ دلدل اور ایک وہ خاتون جن کا نام جناب ماریا. اب حاطف دیکھیے پیغمبر کے جتنے سفیر گئے ان میں یہ حاطف سب سے مختلف تھے یعنی مبلغ تبلیغ کا طریقہ ان کو آتا بات چیت کرنا جانتے تھے. روایتوں میں ہے کہ جب یہ خط اور یہ تحفے لے کے آئے تو راستے ہی میں ان دونوں خواتین سے انہوں نے بات اور انہیں اسلام کو اس انداز سے سمجھایا کہ مصر کا حکمران جب وہ قائل ہو گیا تو جس کے پاس تو بہت ساری رکاوٹیں تو یہ تو دو شریف نیک سیرت لیکن جن تک حق نہیں پہنچا راستے ہی میں انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا. جب مدینے میں پہنچی تو پیغمبر اسلام ایک بہن شیرین کی شادی حسان ابن ثابت سے کی جو شاعر رسالت کہلاتے ہیں, جن کا کام یہ تھا کہ پیغمبر کے زمانے اگر کوئی کافر شعر و شاعری کے ذریعے اسلام یا رسول کی توہین کرے اور اس زمانے کا سلمان رشدی بنے تو یہ شاعری ہی میں اس کا جواب دے. ان کو ایک بہن ملی اور دوسری بہن جناب ماریہ پیغمبر اسلام کے حرم میں داخل ہو, اور ان کو یہ فخر حاصل ہو کہ خدیجہ طاہرہ کے علاوہ یہ پیغمبر کی واحد بیوی یا تنیز تھی جن سے پیغمبر کو اولاد ہوئی. یہ ساری اولاد خدیجہ طاہرہ سے ہو, اور یا پھر پیغمبر کی آخری اولاد وہ بیٹا جناب ابراہیم, جن کا واقعہ انشاءاللہ سن 8 ہجری کے حالات میں آئے گا, کیونکہ 7 ہجری پیغمبر کی ان سے شادی ہوئی یا یہ پیغمبر کے حرم میں آئی, اگلے سال ہی ان کو وہ بیٹا ملا ابراہیم. تو واحد خاتون ہیں پیغمبر اسلام کے حرم میں داخل ایک خدیجہ طاہرہ کو چھوڑ کر جو صاحب اولاد ہو, اور جس کی وجہ بہت سارے گھریلو مسائل بھی پیدا ہوئے جن کا بیان بہت اہم تو ہے لیکن مناسبت نہیں رکھتا اس عام تقریر سے. آپ حضرات کو موقع ملے تو ان تمام تاریخی کتابوں جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے لکھی گئی یا قرآن کریم کے 66 سورے سورہ تحریم کی تفسیر یا تفسیری نوٹ پر پورا واقعہ پڑھ لیجئے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے. خیر, جناب ماریہ خدیجہ جو پیغمبر اسلام کی واحد صاحب اولاد خاتون ہیں حرم رسالت میں داخل یا خدیجہ کو چھوڑ کر, اور ان کا اتنا احترام کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کسی کام سے یا عبادت کے لیے تشریف لائے, ایک راوی کی ملاقات ہوتی جو اس کے مسئلے مسائل سے وہ اس نے امام سے پوچھ, اور اس کے بعد کہا کہ مولا میں مدینے جا رہا ہوں. امام نے کہا اچھا تم مدینے جا رہا ہوں تو ایک بات کا خیال رکھ, وہ جو ماریہ قبطیہ کا مکان وہاں ضرور جانا اور وہاں ضرور نماز پڑھنا اور وہاں پہ ضرور دعا مانگنا, اس لیے کہ وہ میرے جد کا مسکن اور محل نماز تھا. میرا جد اکثر اس مکان میں جاتا تھا, قیام بھی کرتا تھا اور نماز بھی پڑھا کرتا. خصوصیت کے ساتھ چھٹا امام ان ماریہ کا جنہیں عام طور پہ تنیس کہہ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا, خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ کر رہا اور اس راوی کو خاص یہ پیغام دے رہے, اور الفاظ امامت سے یہ لگ رہا کہ امام کے زمانے میں یہ ایک عام طریقہ کار بن چکا کہ لوگ مدینے جاتے وہاں کی زیارتیں انجام دیتے لیکن کوئی بھی جناب ماریہ کے گھر تک نہیں جاتا. خاص امام کہہ رہے ہیں, میدان احد کی بات اس حدیث میں نہیں کر رہے, مسجد قبا کی بات اس حدیث میں نہیں کر رہے, مدینے کی دیگر زیارات کا تذکرہ نہیں کر رہے, اس لیے کہ وہاں لوگ جاتے ہی رہتے. خاص تھا کہ ماریہ, اب لفظ ماریہ استعمال نہیں کیا کیونکہ جناب ماریہ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام بدل گیا, اب وہ ام ابراہیم کہلاتی, ابراہیم کی ماں. ام ابراہیم کے گھر ضرور جانا, نماز پڑھنا اور دعا مانگنا ہمارے جد کا مسکن اور محل نماز ہے, جناب ام ابراہیم کا مکان. خیر, آج تو شاید یہ بات زیادہ سمجھ میں نہ آ رہی, لیکن جناب ماریہ قبطیہ جو مصر کے حکمران نے بھیجی تھی, یہ بعض ایسے مسائل مدینے میں پیدا ہوئے کہ پیغمبر ان کو مدینے میں نہ رکھ پائے. مدینے کے باہر جو باغات اور جنگلات تھے وہاں پہ پیغمبر نے چھوٹا سا مکان بنایا اور جناب ماریہ کو وہاں منتقل کیا. جو ان کی باری کا دن آتا پیغمبر مدینہ چھوڑ کے وہاں جاتے, پورا دن قیام کرتے تھے اور ساری نمازیں وہاں پڑھتے. اب تو مدینہ اتنا پھیل گیا کہ یہ محلہ مدینے کے اندر آ چکا, پھر بھی مسجد النبوی جو ابھی بھی مدینے کا مرکز اور سارے حجاج صرف وہاں اور بقی تک جاتے اس سے یہ خاصا دور تھی. اور عام طور پر جو کہ بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا, عام طور پر جو صاحبان ایمان بھی زیارتوں کے لیے مدینہ جاتے تو اس گھر کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے, جبکہ تمام مراجع مناسک حج کے آخر مدینہ کی زیارتوں میں یہ شامل. شیخ عباس قمی کی مفاتی نے خاص تذکرہ, تو میں نے یہ چاہا کہ جب بیان ہو رہا تو یہ چیزیں اس لیے آ جائیں کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو خدا حج عمرہ زیارات شہادہ معصومین زیارات مدینہ منورہ سے مشرف کرے گا. تو لا علمی اور بے خبری کی بنا پر یہ اہم ترین زیارتیں آپ سے چھوٹنے نہ پائیں, معلومات کر کے لوگوں سے پوچھ کر خاص اس مکان تک جائیے گا جو پیغمبر اسلام ان محترم بیوی یہ تمیز کا مکان ہے کہ جس کا تذکرہ اتنے احترام کے ساتھ ہمارا چھٹا امام کر رہا بلکہ خاص تاکید کر رہا ہے اپنے صحابی سے. حکمران مصر کے حالات یہاں پہ مکمل ہوئے کہ اس نے پیغمبر اسلام کے خط کا جواب دیا اور اپنے اسلام کے بارے میں گول مول بات کر کہ میں غور کر رہا ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ آخری نبی آنے والا تھا لیکن میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مدینے میں آئے گا, اور اس میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو جواب دوں گا, فی الحال آپ کی خدمت میں یہ تحفے بھجوا رہا ہوں. بس یہ مختصر خط اس نے پیغمبر کی خدمت میں بھجوایا. پیغمبر اسلام کی خدمت جب جناب حاطب پہنچی, ان دو خواتین کو, ان دو جانوروں کو, 1000 سرخ سونے کے بنے ہوئے دیناروں یہ سارے ہدیے پیغمبر کے سامنے پیش کیے, تو پیغمبر نے کہا کہ یہ حکمران وہ یہ اسلام کی صداقت کو سمجھ گیا لیکن اپنی بادشاہی کے غرور یہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں, اور یہ اسلام قبول بھی نہیں کرے گا, اور عنقریب انتہائی ذلت کی موت مارا جائے گا. اب یہ وہ مسئلہ جسے میں نے گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل دہرایا کہ حق سمجھ میں آنے کے باوجود کیا چیزیں رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں. قیصر روم کے راستے میں رکاوٹ بنی اس کی قوم, کہ قوم اس کی مخالفت کر رہی, مصر کے حکمران کے مسئلہ قوم بھی نہیں, مگر یہ تکبر ہو کہ میں اس وقت سب سے بڑا ہوں اپنے علاقے میں, اگر میں نے اس رسول کی رسالت کو مان لیا میری قوم میری مخالفت کرے یا نہ کرے خود بخود میں نمبر 2 ہو کے رہ جاؤں, وہ بھی اگر پیغمبر مجھے اس مقام پہ باقی رکھیں. بس یہ جو تصور کہ بڑائی کے بعد انسان جھکنے کو تیار نہیں ہوتا, یہ وہ چیز جو آج بھی ہمیں کتنے ہی گناہوں پہ مجبور کیا کرتی, کتنے ہمارے گناہ ایسے کہ معلوم ہے کہ یہ حرام, معلوم ہے کہ یہ غلط, لیکن اتنے عرصے سے ایک عمل کرتے آ رہے, آج اگر اس کو بدل دیا تو توہین ہو جائے گی, ذلت ہو جائے گی, ہم چھوٹے لگنے لگیں گے. کتنے ہی لوگ ایسے جو فقط اس تانے کے در سے واجب کی پابندی نہیں کرتے کہ لوگ پلٹ کے کہیں گے اچھا وہ خدا کی بات مان ہی نہیں, اچھا آج تک انکار کر رہے تھے اب ڈر پیدا ہو ہی گیا, اور اس قسم کے دیگر بہت سارے جملے. مصر کے حکمران کے لیے پیغمبر نے کہا کہ یہ حق کو سمجھ چکا, لیکن یہ جذبہ کہ آج تک میرا طریقہ کار جو رہا اب اسلام لایا تو یہ طریقہ کار بدلے, میری حیثیت بھی نمبر 2 ہوگی, کیسے میں اسلام کو قبول کروں, اس جذبے نے اس کو روک دیا حق قبول کرنے سے. اور آئیے ان کے مقابلے انہی جیسا عقیدہ رکھنے والا اور آج کا آخری واقعہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دیکھ لیں, وہ اور مصر کا حکمران بالکل ایک حیثیت رکھتے ہیں, یعنی دونوں عیسائی اور دونوں جس علاقے کے حکمران وہاں آزاد و خود مختار, لیکن دونوں قیصر روم کے ماتحت اور اپنے علاقے سے خراج کیا کرتے, مگر اتنی مناسبتوں کے باوجود ایک تو اس تکبر نے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نمبر 2 ہو جاؤں گا, اور دوسرے نجاشی اس پیغام حق نے کہ جب حق سمجھ میں آ گیا ہے تو انکار کی گنجائش نہیں, ایک کفر کے راستے پہ رہا اور ایک اسلام کے راستے پہ آ گیا, اور یہ فرق اللہ کا رسول تو بخوبی جانتا. چنانچہ جتنے بھی خط پیغمبر نے اس موقع پہ بھیجے ان میں نجاشی کے نام جو خط بھیجا گیا وہ سب سے مختلف نظر آ رہا, سب سے مختلف. ہر ایک کے نام جو خط بھیجا جا رہا اس میں یہ جملہ ضرور کہ اگر تو نے دین قبول نہ کیا تو اس پہ دوہرا گناہ ہوگا. نجاشی کے خط میں قطعاً اس کا تذکرہ نہیں. ہر ایک کو جو سلام لکھا جا رہا وہ اس کے نام لے کے سلام, اس کا نام لے کے سلام نہیں, بلکہ السلام علی من اتبع الہدیٰ, ایک عام سلام. لیکن نجاشی کے خط میں خاص پیغمبر نے اس کا نام لے کے سلام بھیجا کہ تجھ پر میرا سلام. اس کی بنا پر بہت سے علماء کا تو یہ اندازہ کہ نجاشی در پردہ شروع سے ہی اسلام قبول کر چکا. خیر یہ ایک الگ بحث اور فقہی مسئلہ یہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے بار بار یہ جملہ کہا کہ فقہی مسائل سیرت رسول کے ان واقعات میں استعمال ہو سکتے جن کے بارے میں ہم کو پتا کہ اب یہ آخری وحی آئی ہے پیغمبر کی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن 7 ہجری کا جملہ اگر پیغمبر نجاشی کو نام لے کے سلام کر بھی دے تو یہ جواز نہیں بنے گا کہ کافر کو سلام کیا جا سکتا, کیونکہ اکثر کافروں پر کافروں کی ہم سے جو ڈیلنگ اکثر پابندیاں 9 ہجری میں لگی جب مکہ فتح ہو گیا. بس یہ ایک جملہ میں نے ان کے لیے کہا جو ہر چیز توضیح المسائل کی مدد سے تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. آمدم برتر مطلب مصر کے حکمران کو پیغمبر نے خط لکھا، پورا واقعہ بھی آپ نے سنا، اور یہ بھی دیکھ کہ فقط ناک نہ کٹ جائے اس ڈر سے وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہا، اوپر قوم کا دباؤ نہیں، اس کے اوپر حکمرانی جانے کا خوف نہیں، لیکن یہی کہ میری قوم کیا کہے گی، تانے نہ دیے جائیں، میں ذلیل ہو کے نہ رہ جاؤں، اپنی جھوٹی عزت کو بچانا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے انسان کو واجبات سے موڑنے کا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس پہ انسان حرام میں مبتلا ہوتا۔ پیغمبر اسلام چوتھا خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، چوتھا خط میری ترتیب کے مطابق، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خط ہی حبشہ کے بادشاہ کے نام بھیجا گیا، اس سے پہلے دو مرتبہ، 120 تقریر ہے آج، دو مرتبہ حبشہ کا تذکرہ پڑی تفصیل کے، سولہ سال کے بعد نیک ایسے مسلمان جن کا تظاہر مکے میں کوئی سہارا نہیں تھا، ان کو اپنی ہجرت 5 پہلے ہی حبشہ بھجوا دیا تھا، اور وہاں پر ان کا خاصا احترام ہوا نجاشی حکمران، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے حبشہ کے حکمران کا، جب پیغمبر اسلام جناب ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتا، وہ واقعہ اب آنا چاہیے تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہمارے سلسلے میں یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا، جناب اس دفعہ بھی تذکرہ ہوگا لیکن اشارہ کرنا، آئیے اب ذرا صحیح معنوں میں بحث کر، صرف ایک چیز میں شروع ہی میں واضح کر، پیغمبر حبشہ کے بادشاہ کو دعوت اسلام دی، مگر باقی جتنا خط پیغمبر نے لکھے اس میں کوئی اختلاف نہیں، حبشہ کے بادشاہ کے نام جو خط لکھا گیا اس واقعات میں بہت بڑے بڑے اختلاف ہیں، ایک اختلاف یہ کہ کیا یہ وہی بادشاہ ہے جس کو پیغمبر خط لکھ رہے ہیں، یہ وہی بادشاہ کہ جس کے دربار آج تو تقریباً 15 تک وہ مسلمان گئے تھے، لیکن پھر میں یاد دلا نجاشی یہ نام نہیں یہ ایک لقب، جس طرح مصر میں جناب موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ آئے گا اس کا نام فرعون ہو جائے، فرعون نام نہیں ہے لقب، جس طرح ایران جو بھی آئے گا اس کو لقب ملے گا کسرا، پیغمبر کا خط پھاڑنے والا خسرو پرویش اس کا لقب بھی کسرا، اور اس کا بیٹا شیروے جس نے اپنے باپ کو مارا اس کا لقب بھی کسرا، قیصر ہے وہ جو بھی حکمران آئے گا اس کا لقب ہوگا قیصر، تو نجاشی دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں، یہ نام نہیں یہ لقب، اب جو کس خلاف کہیے یعنی گویا پیغمبر کے خط کتنے حکمرانوں کو بھیجے تھے، تمام علماء تاریخی واقعات کے متفق، حبشہ کے واقعے پتہ نہیں کہ اتنے اختلاف وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اختلاف کہیے کہ یہ نجاشی چاہے وہی نجاشی جس کے پاس 15 پہلے جناب جعفر طیب کچھ مسلمانوں کو لے کے گئے، کیا 15 اسی کی حکومت چلتی رہی، کچھ علماء کہہ رہے ہیں وہی کچھ کہتے ہیں، وہ انتقال کر گیا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی تخت پہ بیٹھا، یہ دوسرا تھا جس کے نام پیغمبر نے خط لکھا، ایک بات، دوسری بات کہ جب پیغمبر کو اس نے خط کا جواب دے دیا تو اس کے بعد اپنے قوم سے وفد ایک ڈیلیگیشن ایک جماعت بنا کے مدینے بھیجی، یہاں بھی اختلاف، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ مدینے آ ہی نہیں سکے، راستے میں ان کی کشتی ڈوب گئی وہ سب غرق ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مدینے آئے پیغمبر کے پاس کچھ عرصے رہے اسلام کو سیکھا واپس اپنے قوم میں گئے، ان میں سے ایک تو پیغمبر کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک گئے، اب دیکھیے اختلاف چل رہا، وہ بس راستے میں ڈوب گیا یہ مدینے پہ، تیسرا اختلاف جو خط پیغمبر نے بھیجا اس کے جملوں میں اختلاف، کچھ علماء کچھ لکھتے ہیں کچھ لکھتے ہیں، ہمارے علماء کا عام طور پہ نظریہ یہی، عام طور پہ نظریہ یہی کہ راستے میں کشتی الٹنے کا واقعہ غلط اور پیغمبر نے نجاشی کے نام دو الگ الگ خط بھیجے تھے، ایک بہت پہلے بھیجا تھا جب پیغمبر مدینے آئے اور اس سے کہا تھا کہ میرے کچھ مسلمان تمہارے ملک میں آ چکے ہیں ان کا خیال کرتے رہنا، اور ایک ابھی خط بھیجا جب سب کو بھیج رہے تھے، ہمارے علماء کا نظریہ کہ عام مسلمانوں نے دونوں خطوں کو ملا دیا جس کی وجہ سے جملوں کی ترتیب بدل گئی، ہاں تیسری چیز ہمارے زیادہ علماء قائل ہیں کہ ایک ہی نجاشی چلا رہا، لیکن علامہ مجلسی نے قول لکھا کہ الگ الگ نجاشی، یہ میں نے شروع میں ساری باتیں کہہ دی تاکہ بعد میں واقعات کو سمجھانا آسان ہو، اب واقعات کی ترتیب یہ کہ پیغمبر اسلام ایک انتہائی ایسا لفظ توہین میں اصحاب رسول بھی نہ ہو اور مفہوم بھی واضح ہو جائے. ایک انتہائی تیز و ترار قسم کے صحابی تھے عمر ابن امیہ زمری، جن کے کردار سے متاثر ہو اردو زبان میں عمر عیار کے نام سے کردار بنایا گیا، لیکن وہ الگ وہ الگ عمر ابن امیہ. جب وہ خاص مہم پیش آتی جس کے اندر جلدی کا کام ہوتا تو پیغمبر انہی کو بھیجا کرتے. حبشہ کے بادشاہ کے پاس پیغمبر اسلام صرف خط میں ہی بھیجوائے، بلکہ ساتھ میں اپنی شادی کا پیغام بھی بھیجوائے. اب یہ فرق اور ہو گئے، باقی تمام حکمرانوں کے پاس صرف دعوت اسلام. یہاں کیونکہ تقریباً یہ طے شدہ کہ حبشہ کا بادشاہ ویسے ہی اسلام سے متاثر، تو معلوم تھا کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. حبشہ میں ایک مومنہ ہے ام حبیبہ، یہ وہ ام حبیبہ نہیں جن کا آپ تاریخ اسلام میں کربلا اور شام کے واقعات میں تذکرہ پڑھتے، اور جو آج بھی دمشق کے قبرستان میں جن کا روضہ، وہ ام حبیبہ نہیں دمشق کے قبرستان میں جن کا روضہ وہ والی ام حبیبہ، وہ ام حبیبہ نہیں. ان کو آپ کوفہ کے بازار میں سنتے کہ جناب سکینہ کو پانی پلایا اور اس حوالے سے وہ دعائیں انہوں نے التماس کی، وہ ایک الگ ام حبیبہ. تو ام حبیبہ جو شام کے قبرستان میں ہے پیغمبر کی زوجہ، اور حاکم شام معاویہ کی بہن، اور اس رشتے سے یزید کی بھتی اور ابو سفیان کی بیٹی. یہ وہ خاتون جو اپنے قبیلے، کہا جاتا ہے کہ خاندان بنو امیہ دو ہی شخصیتیں اس دور میں تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ تھی ام حبیبہ. ان کے شوہر کا تعلق پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھا، عبید اللہ ابن جہش. تو وہی عبید اللہ ہے جن کی سگی بہن زینب پیغمبر کی خوبیزاد بہن بھی ہے اور پیغمبر کی بیوی بھی. ام حبیبہ کی شادی اس خاندان میں ہوئی، سنا کہ انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا. اور ان کے کزن خالد ابن سعید، بس یہ دو آدمی ہیں خاندان بنو امیہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کیا. اور یہ دونوں جن کا پورا خاندان دشمن اسلام کا اس دور، سنا کہ ان دونوں سے مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، پورا خاندان کے خلاف. جب یہ حبشہ پہنچے تو ام حبیبہ کا شوہر غلط ہاتھوں میں پھنس کے مرتد ہو گئے، اسلام ہی کا انکار کر بیٹھے، اور ام حبیبہ بہت پریشان کہ سارا خاندان ویسے ہی دشمن اسلام کے مکے میں، ایک شوہر تھا کہ جس کے سہارے حبشہ آئی وہ بھی یہاں مرتد ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جہنم داخل ہو گئے. اب یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اور بہت پریشان. پیغمبر اسلام نے خاص ان ام حبیبہ کے لیے اپنا پیغام بھیجوایا. وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ، لیکن کیونکہ اس سے پہلے دو مرتبہ اسی بڑے مامباڑے کے ممبر سے بیان کر چکا ہوں. ایک دفعہ سیرت رسول کی تقریروں میں آیا دو تین سال پہلے، اور ایک دفعہ آٹھ دس سال پہلے جب خاص ام حبیبہ کے حالات زندگی بیان ہو رہے، اس وقت وہ واقعہ آ چکا. تو تکرار مقصود نہیں. آج یہ موضوع ہے کہ ام حبیبہ مرتد ان کا شوہر، اور وہ مرتد شوہر بھی جہنم واصل ہوئے، بیوگی کے عالم میں ایک اجنبی سرزمین کے اندر، اور انتہائی پریشان ہے کہ زندگی کیسے گزرے. ادھر پیغمبر تمام حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں. حبشہ کے بادشاہ نجاشی، جس کا اصلی نام تھا اسجما ابن ابجر، یہ اس کا اصلی نام تھا. بہت مشکل آپ کو محسوس ہو رہا، اس لیے کہ حبشہ کی زبان ویسے بھی بہت مشکل، آج بھی آپ سننا چاہیں ٹوکیل لینگویج اتنی ہی مشکل آپ کو لگے گی. پیغمبر اسلام نے اس کے نام خط لکھا، اور یہی کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ الا اسجما یا الا نجاشی عظیم حبشہ سلام علیک. یہ واحد خط ڈائریکٹ اس کا نام لکھتے پیغمبر لکھ رہے ہیں کہ اس پہ سلام. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام اس جملہ لکھتے ہیں، انی احمد اللہ الذي هو لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. یہ پیغمبر اسلام تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کی یہ ساری خصوصیات، اور میں اقرار کرتا ہوں وانی اشهد، میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ کہ القاہ الى مریم، جن کی روح پروردگار نے منتقل کیا، الى المریم البطول الطیبۃ الحسینہ، اس پاک و پاکیزہ خاتون جناب مریم کے شکم میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ عیسیٰ اللہ کے سچے رسول. لیکن اب میری رسالت کا زمانہ شروع ہو چکا، اور تو اس پیغام حق کو قبول کر لے، اور جتنے جلد قبول کرے گا اتنا ہی فائدہ ہے. والسلام علی من اتبع الہدى. نہ وہ بات کے عذاب تجھ پر، نہ وہ بات کے انکار کرنے والوں کا گناہ تیرے اوپر، اور نہ اس کے اندر وہ سارے پیغامات جو باقی حکمرانوں کے نام خط انداز ہی بتا رہا کہ حبشہ کا بادشاہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول کو اطمینان کہ یہاں تو کوئی نہ بحث ہے نہ مباحثہ ہے نہ فاسدوں کا تبادلہ سب جائے گا اور وہ ایمان لائے گا اور ہوا بھی یہ ادھر یہ عمر ابن امیہ زمری حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ اور بے اختیار اس نے ایک مرتبہ سب کے سامنے کلمہ اسلام پڑھ دی اپنے اس اسلام کو جو پہلے سے اس کے دل میں تھا الگ اعلان ظاہر کر دیا اور پھر پیغمبر کے نام خط بھی لکھا جس کے اندر یہ تفصیل کہ آپ کا چچا کا بیٹا جعفر تیار اب تیار کا لفظ تو نہیں ہے اس میں آپ کے چچا کا بیٹا جعفر اس سے میں پہلے ہی اسلام کے موضوع پہ بات کر چکا ہوں اور میں اپنی قوم کے ایک گروہ آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں تاکہ وہ اسلام سیکھ کے واپس آئیں یہ خط جوابی خط اس نے تیار کیا عمر ابن امیہ نے جیسے ہی وہ مسلمان ہو گئے اب وہ دوسرا مسئلہ پیش کیا کہ ام حبیبہ سے اللہ کا رسول شادی کرنا چاہتا بیان بھجوایا گیا ام حبیبہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی فوراً راضی ہوگی اور یہ شادی اس طرح سے ہو کہ نجاشی پیغمبر اسلام کی جانب سے نکاح پڑھ رہا اور ام حبیبہ کا نکاح ان کے وہی کزن خالد ابن سعید ابن عاص پڑھ رہے ہیں اور شادی مکمل ہو جانے کے بعد اب دو کشتیاں حبشہ سے چلتی مدینے کی جانب کہ ایک بادشاہ ہے حبشہ کے سارے تحفے اور اس کی جماعت ہے اس کے قوم میں سے اور دوسرے میں ام حبیبہ ہے اور دیگر مسلمان یہ لوگ جہاں پر تیار کو کافی عرصے کے بعد خیبر کے موقع پر آئے یہ لوگ اس کے پہلے مدینے آ گئے بہت ہی مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ واقعات ایک جیسے آپ کو محسوس نہ ہو بہت ہی مختصر یہ لوگ مدینے کی جانب آ رہے ہیں اب ایک روایت تو یہی ہے کہ کشتی الٹ گئی لیکن ہمارے علماء کے نزدیک یہ کشتی مدینے آ گئی وہ 30 انتہائی مقدس عیسائی راہب تھے جنہیں حبشہ کے بادشاہ نے بھجوایا یہ لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں مدینے آئے پیغمبر نے ان کو نبوت کا مہمان بنا کے پہلے تو کچھ دن ٹھہرائے اور پھر ایک دن جب انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے اور عیسیٰ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا پیغمبر اسلام نے قرآن کے پانچویں سورہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 سے 115 کی تلاوت کی جس میں جناب عیسیٰ جناب مریم اور وہ ساری جو اللہ کی نعمتیں سب کا تذکرہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے چاروں قطار رونے لگے کہنے لگے فبرک السماء والارض زمین و آسمان کے رب کے قسم عیسیٰ بالکل ایسا ہی نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی اور ہم ایمان لاتے ہیں اس کلام پر جو عیسیٰ کا اس طرح سے تذکرہ کر رہا یہ لوگ واپس آئے شاہ حبشہ پہلے ہی سے مسلمان 30 مقدس ترین عیسائیت کے رہنما وہ بھی مسلمان بن گیا چنانچہ حبشہ میں بڑی کثرت کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا اور تاریخوں میں یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی وقت حبشہ کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جب ہم آج کے مسلمان ہو گئے اب پیسہ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور آج کے بعد ایک پیسہ ٹیکس یا خراج کا اس کو نہیں دیا جائے گا پیسہ لوگوں 3 ہفتے پہلے کی تقریب وہ بھی اسلام سے متاثر ہو چکا تھا وہ بھی اسلام دل سے لا رہا تھا مگر اپنی قوم کے ڈر سے مجبور تھا جب یہ اطلاع وہاں پہنچی تو قیصر روم کا وہی بھائی جو اپنی فطرت کے اعتبار سے انتہائی دشمن حق لگ رہا جس نے اس وقت بھی قیصر روم کو منع کیا جب پیغمبر کا خط گیا اس نے منع کیا تھا یہ خط پڑھنے سے کہ ایسا خط نہ پڑھی جس میں رسول نے اپنا نام پہلے لکھا اور آپ کا نام بعد میں لکھا اور قیصر روم نے کہا خبردار جس پر روح القدس نازل ہوتا وہ سزاوار ہے کہ اس کا نام میرے نام سے پہلے لکھا جائے وہی بھائی پھر آ گئے فتنے کی آگ بھڑکانے کے اور کہا کہ ہے میرے اے قیصر روم اے شاہ روم دیکھا آپ حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور ہمیں ٹیکس اور خراج دینے سے انکار کر دیا کیونکہ قیصر روم جانتا تو تھا کہ اسلام حق اس نے پھر ایک مرتبہ ٹانگا اور کہا چپ ہو جا ہر آدمی آزاد ہے اپنا دین قبول کرنے سے جو دین وہ چاہے قبول کر لے اور جب دین قبول کر لیا تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ رہا اتنی آسانی سے کوئی حکمران اپنی مملکت کے کسی صوبے کو نہیں چھوڑتا قیصر روم رجحان ہے پورا اسلام کی جانے مگر وہی بات خاندان کا دباؤ دوستوں کا دباؤ قوم کا دباؤ حبشہ کے بادشاہ کا واقعہ ویسے تو بڑا تفصیلی لیکن مختصرا جتنا کہ موضوع بھی مکمل ہو جائے کوئی اہم بات چھوٹنے بھی نہ پائے اور بعض واقعات کی تکرار نہ ہونے پائے بس اتنا ہی یہ واقعہ کہ 30 آدمی جب واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے عیسائی پادریوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کی دیکھا دیکھی ساری قوم مسلمان ہو گئی اس کثرت کے ساتھ
کہ حبشہ کے بادشاہ کو یہ اعلان کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی کہ ہم قیصر روم سے آزاد ہو جاتے ہیں، آج کی ہم اسے کوئی خراج نہیں دیں گے. اتنا قوم میں تبدیلی آئی کہ بادشاہ یہ اعلان کر پا رہا. اور یہی واقعہ اور اس سے پہلے کے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے تک عیسائیوں کے پاس بہرحال یہ دین حق کا تصور تھا، وہ پیشین گوئیاں تھیں، اور خصوصاً ان کے پادری اسقف اور ان کے راہب وہ سب سے زیادہ اسلام کے قریب تھے. یہ ساری خرابیاں بات کی ہیں، اور غالباً اس میں سب سے بڑا حصہ اس یہودیت کا جس نے عیسائیت کو اسلام سے پڑھا دیا. خیر یہ بات کے بعد آئے گی. تو یہاں پہ یہ بات اس جملے کے ساتھ مکمل ہو گئی کہ پھر قیصر روم ہاتھی دانت کی بنی ہوئی خاص فدیہ منگوائی. پیغمبر کے نام مبارک کو انتہائی کے احترام کے ساتھ اس فدیہ میں محفوظ رکھا اور اپنے خزانے میں جمع کرا دیا، اور اپنے وارثوں کے لیے یہ حکم جاری کر دی کہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہنا. کہا جاتا کہ جب تک نجاشی کے خاندان میں یہ ڈبیا محفوظ رہی اس وقت تک حکومت ان کے ہاتھ میں رہی، اور جب بعد کے وارثوں میں سے کسی سے غفلت کی وجہ سے یہ ڈبیا کھو گئی، حکومت بھی اس خاندان کے ہاتھ سے نکل گئی. نجاشی کا واقعہ یہاں مکمل ہوا. ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ وہ علماء جو اس بات کے قائل کہ نجاشی نے جس ڈیلیگیشن کو بھیجا تھا وہ راستے دریا میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. ریڈ سی یا بحیرہ احمد یہ وہ دریا ہے جو حبشہ اور مدینے کے درمیان، یہاں کہیں یہ کشتی ڈوبی. ان کے نزدیک نجاشی کا بیٹا قرحا وہ بھی اسی کشتی میں تھا، لیکن چونکہ عالم الورا ورم علامہ طبرسی اس واقعے کا انکار کر کے یہ لکھا تو باقاعدہ یہ ڈیلیگیشن مدینے آیا، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. روم، ایران، مصر، حبشہ، یہ چار حکمرانوں کا بیان مکمل ہو گیا. اب ذاتی طور پر مجھے باقی جو دو خط ان کے واقعات میں کوئی طول نظر نہیں آ رہا، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں بہت ہی مختصر. تو انشاءاللہ یہ موضوع تقریباً 95% آج مکمل ہو چکا، اور صرف جو 5-7% ہے یہ اگلی تقریر کے شروع میں یہ عنوان آ جائے گا، اور پھر سیرت رسول 7 ہجری کے دیگر واقعات پہ ہمارا بیان بڑھے. لیکن وہی بات کہ جیسا کہ میں آج کل کوشش بھی کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں موقع ملے آپ کو توجہ مبذول کراؤں کہ سیرت رسول اس کا سننا ثواب، لیکن اس پہ عمل کرنا گویا سیرت رسول کے حق کی ادائیگی. وہ حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیرت رسول ہم بار بار یہ استفادہ نہ کریں کہ ہماری آج کی زندگی سیرت کے واقعات ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن پھر وہی بات کہ تمام تر واقعات کا رشو وہ علم سے تھا کہ کس طرح سے عمل کرنا. اس سال بعض نوجوانوں کے اظہر اصرار پر ہم نے پہلی تقریر کے بعد سے اب تک یہ طریقہ کار رکھا کہ 5 منٹ صحیح، 4 منٹ صحیح، کچھ نہ کچھ مسائل ضرور آئے. تو آج بھی اسی اعتبار سے 2-4 منٹ تھوڑے سے مسائل بیان کرنا، اور فی الحال ہم کچھ ایسے مسائل پر بات کر رہے ہیں جو میں تو کافی عرصے سے بیان کرتا آ رہا ہوں لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے. تو موجودہ مرضی آیت اللہ ذوالفائدانی کیوں اپنی باقی کتابوں کے علاوہ ایک ایسی کتاب بھی ترتیب دی یا ان کے شاگردوں نے ترتیب دی جس میں ان مسائل کا جواب ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، لوگوں نے خط بھیج کر ان سے مسائل پوچھے. آج اسی سلسلے میں 2-3 ایسے مسائل ہیں کہ جو عام مجمع کی معلومات میں اضافہ نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ پرانی چیزیں ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں گی. کتاب کا نام ہر ایک کو معلوم ہو چکا ہے، مجمع المسائل، اس کی آج 2 جلد ہے. اور یہ مسئلے میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں اگرچہ یہ وہ مسائل ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ بار بار یہ بیان ہو چکے، مگر پھر بھی ذرا حوالہ آ جائے تو زیادہ مناسب ہوتا. اس کتاب کے صفحہ 231 پر ایک ایسا مسئلہ لکھا، صفحہ 230 پر، جو کئی دفعہ میں نے بیان کیا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آغاز خوئی نے پھر اس مسئلے میں تھوڑی سی چھوٹ دی، لیکن آغاز گل پائیدانی تو ایک صاف صاف جواب دیے دے رہے ہیں. سوال کرنے والا بہت تفصیل کے ساتھ وہ سوال کر رہا ہے. اس سوال کا نمبر ہے 650. وہ لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو ایک ہی خاندان کے ہیں لیکن اس میں محرم اور نا محرم مشترک ہیں. جیسے دو بھائی اگر اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں تو خاندان ایک ہی ہے, مگر چونکہ دونوں کی بیویاں ایک دوسرے کے لیے نامحرم. یہ سوال وہی ہے جوائنٹ فیملی کا, کہ بعض اوقات ایک ہی گھر محرم اور نامحرم ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ سب ایک ہی خاندان ہے اور کسی قسم کے گناہ کا, رہبے کا, لذت کا, فتنہ و فساد کا کوئی خطرہ نہیں. وہ فتنہ و فساد کو نہیں جو ہمارے یہاں, یقیناً دیورانی جفانی میں جب تک لڑائی نہ ہو تو دیورانی جفانی کیسے کہلائیں, وہ والا فساد نہیں, یعنی اخلاق اور کردار بگڑنے والی چیز جس کو شریعت میں فساد کہا جاتا. کہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو جائے, کوئی گناہ کر بیٹھے. باقی تو یہ ہے کہ نامحرم آپس میں رہیں تو گناہ کا امکان, لیکن اتنے قریبی افراد ہیں, ایک ایسا قریبی رشتہ ہے کہ بے شک شریعت میں نامحرم ہوں لیکن ہمیں پتا کہ یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں کہ گویا بھائی اور بہن جیسا تقدس ان کے درمیان. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, سونا یہ سب ایک ساتھ ہوتا ہے اور گھر کا سامان بھی سب مشترکہ طور پہ خریدتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی. لیکن اس حالت عورت کے لیے حجاب کے اعتبار سے چہرے اور ہاتھ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ بات صرف چہرے اور ہاتھ کی ہے کیونکہ آگاہ گل پائیگانی کے نزدیک احتیاط سے واجب یہ ہے کہ عورت کو چہرہ اور ہاتھ بھی چھپانا. جوائنٹ فیملی یہ مرد مومن وہ اجازت نہیں مانگ رہا جو ہمارے گھروں کا طریقہ ہے, صرف چہرے اور ہاتھ کے بارے میں, کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ گھر میں رہیں اور نقاب ڈال کے ایک عورت رہے یا ہاتھوں میں دستانے پہن کے رہے. تو کہہ رہے کہ بہت مشکل ہو رہا ہے اور ان کے لیے بہت دشوار ہے اس طرح کے حجاب کے ساتھ اس گھر میں رہنا. کیا شریعت کوئی سہولت و گنجائش ہے یا ان عورتوں کو اسی طرح سے پردہ کرنا پڑے گا جس طرح سے گھر کے باہر ایک بالکل اجنبیہ نامحرم کے سامنے پردہ کرنا پڑتا, جس طرح عورت کو ایک اجنبی کے سامنے پردہ کرنا پڑتا گھر کے اندر, ایک ہی گھر, سامان مشترک, ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کیا یہ بھی کوئی گنجائش ہے؟ وہی بات کہ مستحق شریعت کو بناتا نہیں ہے, شریعت کو بتاتا. تو فرما رہے کہ اب تک میری نگاہ کوئی ایسی دلیل نہیں گزری جس سے پتا چلے کہ نامحرموں میں فرق ہوتا, یعنی بالکل اجنبی نامحرم ہے وہ کچھ اور پردہ ہے, خاندان والا نامحرم ہے کچھ اور پردہ ہے. کہہ رہے ہیں میری نگاہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ آغائے کوئی پائیدانی کی عمر 97 سال, آغائے کوئی سے بھی ایک سال عمر میں سے زیادہ, وہ 97 سال کا علم یہ کہہ رہا کہ اب تک میری نگاہ دلیلی پر تفاوت حکم بین غیر محارم بے نظر نہ رسیدہ, کوئی دلیل میرے پاس نہیں پہنچی کہ نامحرموں میں کوئی فرق ڈال دیا جائے کہ یہ نامحرم سے پردہ کرو وہ نامحرم سے ذرا گنجائش ہو سکتی. اتنا واضح اور کلیئر جواب, بارہ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم. اب کسی سوال کے ساتھ دو مسئلے اور سن لیجئے, پھر آخری مسئلہ ذرا عجیب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ گھروں میں پیش آ رہا ہو. ہے 654 اور دوسرا مسئلہ ہے 655, صفحہ ہے 231, کتاب ہے مجموع المسائل کی جلد 2. اب تک جتنے درس ہوئے سیرت رسول کے جلد اول کے مسئلے وہ یہ آغائے گل پائیگانی کا مسئلہ. میں نے بار بار آغائے خوئی کی زندگی میں ان کا ایک مسئلہ بتایا تھا کہ آغائے خوئی یہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ ان کو بتائیں بھی کہ پردہ واجب ہے وہ پردہ نہیں کریں گے, آغائے خوئی کہتے تھے ان عورتوں کو دیکھنا بغیر بری نیت کے جائیں, یہ آغائے خوئی کا نظریہ تھا. اسی طرح اگر کوئی کہتے کہ کافرہ عورتیں اپنا جتنا بدن کھولتی وہ تقریباً وہ سارا بدن دیکھنا جائز ہے اگر وہ اپنی شریعت کے خلاف ورزی کرے یا پابندی کرے بہرحال پردے کا حکم نہ مانے تقریباً جب تک نکاح پوری نہ ہو. لیکن آقا گل پائیگانی ان دونوں چیزوں میں احتیاط واجب لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کافر عورت کا بھی اتنا جسے جتنا رسول اور امام کے زمانے میں وہ کھولا کرتی تھی بس وہ چلے گی. آج جس طرح سے یہ کافر عورتیں وہ نہیں چلے گا. اب سوال پوچھا جا رہا جن کو آقا پھول کا مطلب یاد ہے وہ تو اس پہ باقی رہ سکتے ہیں لیکن باقی لوگوں کے لیے سوال یہ کہ ٹیلی ویژن پر جو عورتیں آتی ہیں ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہے اس وقت ان کے جسم کو دیکھنا جن عورتوں کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے ہیں جو مسلمان ہیں اور جو کافر ہیں ٹیلی ویژن پر ان کو دیکھنے کا کیا حکم جواب دے رہے ہیں اشکال انتیا کے بعد یعنی جائز نہیں. ٹیلی ویژن کے اندر بھی جو مسلمان یا کافر عورتیں ہیں آغائے گل پائیدانی کے نزدیک کیونکہ اصلی مسئلہ ہی ثابت نہیں کہ اگر کوئی عورت کھلم کھلا بے پردہ تو آغائے کوئی کہتے ہیں پھر گناہ اس پر ہے تم اسے دیکھ سکتے ہو بے دکھ بغیر بری نہیں ہے. آغائے گل پائیدانی کہتے ہیں نہیں کھلم کھلا بھی بے پردہ عورت ہے اس کو دیکھنا بھی احتیاط واجب کی بنا پہ ممنوع. اور پھر ٹیلی ویژن کے لیے یہ جواب آ گیا کہ یہ جائز نہیں. اب ایک اور سوال سن لیجیے اور بس دس منٹ ہو جائیں گے. ایک اب جو اگلا سوال آ رہا یہ ایک مسئلے کی وضاحت ہے جو توضیح المسائل میں چھپا. توضیح المسائل میں ایک مسئلہ یہ کہ نامحرم عورت کا فوٹو دیکھنا تو لکھتے ہیں یہ علماء کہ اگر اس عورت کو پہچانتے ہو تو فوٹو نہیں دیکھ سکتے اور وہ نامحرم عورت جسے نہیں پہچانتے ہو اس کا فوٹو دیکھا جا سکتا ہے. کتاب میں یہ مسئلہ ہے کہ جس عورت کو جانتے ہو ابھی ڈائریکٹ نامحرم کی بات نہیں ہے فوٹو کے اندر اتنی پیچیدگیاں نکل آتی ہیں کہ جس کو پہچانتے ہو اس کا فوٹو نہیں دیکھ سکتے جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کا فوٹو دیکھا جا سکتا. اب یہ مومن سوال کرتے ہیں سوال نمبر 655 کہ آپ نے اپنے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل یہ فرمایا کہ مرد اگر عورت کو پہچانتا اور نامحرم عورت ہے اس کی تصویر کو نہیں دیکھتا. اب ان کے دو سوال. نمبر ایک کہ جب تصویر کو دیکھنا حرام تو اگر لذت کی اور گناہ کی نیت ہو تو حرام ہے یا اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تب بھی حرام ہے پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ ایک ایسی عورت کہ ہم اس کو اس لیے پہچانتے کہ اس کی تصویریں بار بار اخبارات میں یا رسالوں میں دیکھیں اس کا نام بار بار اس میں پڑھا ویسے ہم اس کو نہیں جانتے اسے ہزاروں عورتیں ہیں فلم ایکٹریس ہیں ڈرامے میں کام کرنے والی نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ کبھی آمنا سامنا ہوا بس ان کی فوٹو دیکھ دیکھ کر اور ان کا نام پڑھ پڑھ کے ان کو جاننے لگے. فرماتے ہیں یا یہ بھی جاننے میں آئے گا یعنی ان عورتوں کی تصویر دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے مسئلے میں احتیاط واجب یہ کہ کوئی بھی نیت ہو فوٹو کا دیکھنا حرام یعنی جس کو پہچانتے ہو. دوسرے مسئلے میں یہ پوچھ رہے تھے کہ پہچاننا کسے کہتے خالی فوٹو دیکھ دیکھ کے اگر کسی کو پہچان گئے بعض لوگ تو اپنے سگے رشتے داروں سے زیادہ ان کو پہچاننے لگتے رات کو خواب میں آنے لگتی ہیں وہ فلم ایکٹریس اور ہیروئن تو مسئلہ لیکن فقط وہ خواب ہی میں آتی ہماری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکتی. فرماتے کہ اگر ایسی عورت کہ بس ان کی پہچان یہی ہے کہ خالی ان کو فوٹو میں دیکھا اور بہت زیادہ دیکھ لیا فرمارے اگر اس میں کوئی گناہ وغیرہ کا خطرہ نہیں تو پھر ایسی عورتوں کے فوٹو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ احتیاط کریں اور ان کو بھی نہ دیکھیں تو بہت اچھا. لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ پہچاننا یہ نہیں ہے کہ خالی فوٹو ہی کے ذریعے کسی کو پہچانا پہچاننا کہ معلوم ہے کھلا خاندان ہے کھلا عورت ہے کھلا جگہ رہتی اس کو پہچاننا کہتے ہیں اس کی فوٹو دیکھنا حرام اور جس کی جان پہچان آپ کے ساتھ فقط اخبارات اور رسالوں کے ذریعے ہے وہ پہچاننا نہیں. آخری سوال سوال نمبر 656 یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ مرید ابتلا اور وہ پتہ نہیں ابھی تک لوگ کیوں اس مسئلے پہ قائل نہیں ہوئے بلکہ اس کو محبت اور احترام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. سوال یہ کہ ایسی نامحرم عورت کی فوٹو دیکھنا جس کا انتقال ہو چکا جبکہ مرد پہچانتا ہے کہ یہ کون عورت جائز ہے یا جائز نہیں. بہت سے لوگوں کی عادت یا اپنے گھر میں ماں ہے بہن ہے جو مرحومہ ہیں ان سب کی فوٹو کو لگا کے رکھتے. فرماتے ہیں کہ نامحرم کا
فوٹو اگر وہ مر چکی اس میں تو یہ جملہ ان کا نہیں ہے مفہوم یہ کہ اس میں تو ڈبل گنا کا امکان ہے اس لیے کہ خالی حد حد نہیں اس میں تو یہ بھی امکان ہے کہ میت کی توہین ہو رہی ہے اور ویسے بھی محل اشکال تو جو مرحوم نامحرم عورتیں مرحومان ان کی فوٹو اس میں حق بھی ہے یعنی توہین بھی ہے نامحرم اور ساتھ ساتھ مر بھی گئی ہے عورت تب بھی اس کی فوٹو دیکھنا گناہ ہے. اچھا یہ سب تو ذرا مشکل مسئلے تھے تو آئیے یہ دیکھتے ہوئے کہ چاروں میں آغا گل پائیگانی نے یہ حرام کہا ہے یہ احتیاط واجب کی بنا پہ حرام کہا. آج ایک اور مسئلہ پڑھ دوں اور اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم. یہ ان لوگوں کا زیادہ مسئلہ ہے جن کی بیگمات بیوٹی پارلر جانے کی عادی ہو چکی ہے. سوال ہے 649 فرماتے ہیں ہمارے آج کل کے ماحول بہت سی عورتیں ایسی جو اپنے مصنوعی بال بنواتی ہیں اور وہ مصنوعی بال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کسی اور عورت کے بال ہوتے ہیں. ایک تو مصنوعی بال مثلاً یہ ہوں کہ جانور کے بال ہو یا کوئی فائبر ہو یا کوئی ریشہ ہو اس قسم کا نہیں کسی عورت کے سر سے کٹے ہوئے بال وہ عورت اپنے بال بیچتی. ان کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے بال بیچنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں اور پھر دوسری عورت یہ بال خرید کر اپنے بالوں کے ساتھ لگا لیتی ہے تو اس صورت میں اس کے شوہر کے ان بالوں کو دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے جو اس کو پتا کہ یہ میری بیوی کے بال نہیں اور اگر ان بالوں کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے جو پتا ہے کہ کسی نامحرم عورت کے بال. اور ان تمام صورتوں کیا پہلی عورت کو بھی گناہ ملے گا جس نے اپنے بال بیچے اور اسے پتا تھا کہ ان بالوں کو نامحرم دیکھے گا اور چھوئے گا. اب یہ سوال اس کا جواب بہت آسان دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کے سر سے اس کے بال الگ ہو جائے جب اس کے سر سے بال الگ ہو گئے اجنبی اگر ان بالوں کو دیکھے تو کوئی حرج نہیں اور اسی طرح اگر اجنبی یعنی جس کے بال ہیں اس کا نام ہے نا ان بالوں پہ اگر ہاتھ پھیرے یا ہاتھ لگ جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور خود اس پہلی عورت کے لیے بالوں کو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور دوسری عورت کے لیے بالوں کو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ کہ جس عورت نے یہ مصنوعی بال لگائے وہ نامحرم سے ان بالوں کو چھپائے گی جب یہ بال اس کے سر پہ آ جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے شوہر یا بھائی بہن ماں باپ ان کے لیے جو مرد محرم ان کے لیے اب یہ بال اس عورت کے نہیں رہے جو پہلی عورت تھی بلکہ بالکل اس کی اجازت ہو گئی. تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری خواتین جو کہ بہت زیادہ بیوٹی پارلر جانے لگی ہیں اور بہت اچھی اچھی گھرانوں کی عورتیں یہ سارا کام شروع کر چکی تو مرید اطلاع تو بنتا چلا جا رہا. آج اسی پر میں اپنی گفتگو اختتام تک پہنچاتا ہوں اور ایک اعلان مجھ تک پہنچایا گیا اس سے متعلقہ چند مسئلے مجھے بیان کرنا تھا لیکن جن بزرگ نے یہ نیکی کا کام کیا وہ ذرا بے چین ہے کہ نیکی کا کام ہے تو جلد از جلد لوگوں تک اطلاع پہنچ جائے ورنہ میرا ارادہ تھا کہ اس سے متعلقہ چند مسئلے پڑھ کر پھر یہ اعلان کرتا. خیر اعلان یہ کہ حسب وعدہ مومنین کرام کے لیے ایک شہادت نامہ تیار کیا گیا جو کفن میں رکھا جا سکتا اور اس شہادت نامے میں جوشن کبیر بھی لکھی ہوئی. یہ امام بارگاہ کے سامنے حسن علی بکدوبو پر بغیر کسی ہدیے کے حاضر چنانچہ جن صاحب کو کبھی اس کی ضرورت پڑے وہ بلا معاوضہ حسن علی بکدوبو سے یہ شہادت نامہ بمے جوشن کبیر لے سکتے ہیں. اصل میں اس سے کچھ مسئلے کہ شہادت نامہ کس چیز کا نام جوشن کبیر کا کیا مسئلہ ہوگا پھر آغا گل پائیگانی کا ایک مسئلہ آپ سن چکے ہیں دوسری تقریر کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ بے نمازی تو نماز جنازہ میں اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے تو کچھ مسائل تھے جن کا بیان ہوتا اور پھر اعلان ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا لیکن کیونکہ دو دفعہ یہ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے ٹائم پر اعلان نہیں کیا تو اعلان آپ سن لیجئے مسائل پھر انشاءاللہ کسی اور مناسب موقع پہ آ جائیں گے. اگر کہ آج بھی ایک مرحوم کے لیے اشارے ثواب ہے لیکن فی الحال میں گفتگو اسی مقام پہ ختم کر رہا ہوں اور ذکر رسول ہے اور یقیناً ان کو اس کا ثواب مل جائے گا. چند جملے مصاحب کے کیونکہ آئندہ تقریب وہ رات ہوگی کہ جب شہادت کی راتیں ختم ہوئی ہوں گی ولادت کی شب لگ چکی ہوگی
لیکن میری معلومات کے مطابق امام بارگاہ کا طریقہ کار کہ اس رات کو یہاں ماتم ہوتا ہے تو زیادہ مصائب پڑھے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اصال ثواب جن مرحوم کے لیے آج اصال ثواب آئندہ بھی ہوگا, اور اگر کسی قسم کے ثواب میں میری کوتاہی کی بنا پہ کمی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا اضالہ ہو جائے گا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ذکر رسول والے رسول کا, ہمیں اپنے دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما, اس باق و پاکیزہ اور مقدس ذکر کی برکتوں کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ اس ذکر کی برکتوں کو ہمارے مرحومین تک پہنچاتے ہوئے انہیں اعلی علیین میں جوار معصومین سے منع فرما. اور پروردگارہ اس سیرت رسول کو سنتے سنتے اب دل میں یہ تمنا بڑھتی جا رہی کہ اپنی آنکھوں سے اس سیرت رسول کو دیکھیں, اس لیے بارش رسالت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما.